أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجاء محمد وآل محمد. سب سے پہلے پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ دین کے بارے میں غور و فکر کریں، اپنی اس صلاحیت کو جس کے ذریعے سے انسان کا اصلی امتیاز ہے، انسان کی اشرفیت ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، قوت اور ارادے کی صلاحیت، اس کو پروردگار عالم نے انسان کے لیے امتیاز قرار دیا اور ہمیں فخر دیا کہ اس صلاحیت کو بہترین ہدف میں استعمال کریں. یوں تو ہر انسان نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کا بہترین ہدف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے زندگی کے اہداف کے بارے میں غور کیا جائے، زندگی کے طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور اگر میں اور آپ اچھی زندگی کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے حالات کو، اپنے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کریں. جس معاشرے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور نہ صرف اس کے حال کو سمجھیں بلکہ اس کے ماضی کو دیکھتے ہوئے اس کے مستقبل کو جاننے کی کوشش کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے صحیح راستے کا انتخاب کیا جا سکے. جو پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں بالخص سیمینار کے حوالے سے، ان کا بنیادی ترین مقصد بھی یہی ہے کہ ایسے موضوعات کے اوپر غور و فکر کے کام کو معاشرے کے اندر بڑھایا جائے جن کے اوپر کم سوچا جاتا ہے، جن کے اوپر لوگوں کی نظر کم رہتی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک مضبوط قوم نہیں بن سکتی جس کے اندر، جب تک کہ اس کے اندر مضبوط فکر رکھنے والے موجود نہ ہوں. بہت ممکن ہے کہ کوئی قوم طاقت کے اعتبار سے فائق ہو، برتر قوم ہو، دولت کے اعتبار سے برتر ہو، شہرت بھی اس قوم کی بہت زیادہ ہو، لیکن اگر فکر مضبوط فکر نہیں ہوئی تو وہ قوم ذلت سے دوچار ہو جاتی ہے. اگر ہمیں پاکستان کے اندر اسلام کے پرچم کو لہرانا ہے تو ہمیں مسلمانوں کو مضبوط فکر کا حامل بنانا ہوگا. جب تک فکر مضبوط نہیں ہوگی، جب تک ذہن کے اندر طاقت نہیں ہوگی تجزیہ تحلیل، سوچ بچار، راستے کا انتخاب، اس وقت تک مضبوط قوم نہیں بن سکتی. ان پروگرامز کا ہدف بھی یہی ہیں کہ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی عادت دی جائے، ایسے موضوعات کو لے کے آیا جائے جن کے اوپر کم غور کیا گیا ہے. نہیں چاہتے کہ یہ پروگرام اتنے زیادہ تحقیقی ہوں، اتنے زیادہ محققانہ ہوں کہ عام لوگوں کے لیے اس کا کوئی فائدہ ہی نہ رہے. یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان پروگرامز کے اندر سطح فکری اتنی نیچے رہے کہ پھر کوئی بہتری آئی ہی نہیں. تو ہماری بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان پروگرامز کے اندر درمیانی سطح کی ایک فکر کا لحاظ رکھا جائے، اسی سطح پہ گفتگو کی جائے تاکہ لوگ بھی کچھ حاصل کریں، کچھ ذہن پہ بوجھ بھی دینا پڑے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اس کا کوئی فائدہ ممکن نہ رہے. جو موضوع اس وقت آپ کے سامنے ہے، قرآن کریم کی تعلیمات میں سے ایک اہم حصہ اس موضوع سے مختص ہے، قوموں کے عروج و زوال سے. خدا نمتان نے کسی قوم کو ہمیشہ باقی رہنے کے خلق نہیں فرمایا. وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہوگی سوائے یہ کہ ہم قیامت سے پہلے اسے ختم کر دیں گے. ہر قوم نے ختم ہو جانا ہے، ہر قوم کو ایک زوال ہے. نیاز یہ کہ قوموں کی تاریخ میں عروج و زوال ایک تسلسل کے ساتھ آتے رہتے ہیں. کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں جو شدید زوال یعنی ہلاکت سے دوچار ہو جاتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، ورنہ معمولاً قومیں عروج اور زوال کے تسلسل میں باقی رہا کرتی ہیں، کبھی عروج کی طرف کبھی زوال کی طرف، جس کی ہم تشریح کریں گے. اگر اس موضوع پر قرآن کریم کی تعلیمات میں غور کیا جائے تو کبھی قرآن کریم فردی مثالیں پیش کرتا ہے، کہتا ہے فرد کو دیکھو، اس کے اوپر غور کرو. کبھی قرآن کریم معاشرے سے مثال دیتا ہے. مثال کے طور پر سورہ قصص آیت نمبر 78 کے اندر پروردگار عالم نے فرد کی مثال دی، فرماتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوہ و اکثر جمعا. قرآن کریم نے قارون کا قصہ بیان کیا اور قارون کا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا یہ شخص نہیں جانتا کہ اللہ نے اس سے پہلے والوں کو صدیوں پہلے والوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقت رکھتے تھے اور ان کے پاس مال و دولت بھی اس سے زیادہ تھا. کبھی خدا نے مثال ایک مثال کو کہتا ہے, قارون سے کہتا ہے, فرد سے کہتا ہے کہ تم غور کرو پچھلوں کی مثالوں میں جن کو ہم نے ہلاک کیا. کبھی پورے معاشرے سے کہتا ہے, پورے معاشرے سے کہتا ہے کہ پورا معاشرہ گزشتہ معاشروں کے اوپر غور کرے, جیسے سورہ محمد آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ. فرمایا کتنے ایسے قریے ہیں, کتنی ایسی آبادیاں ہیں جو اس آبادی سے زیادہ مضبوط تھیں جس نے آپ کو اپنے اندر سے نکال دیا, لیکن ہم نے سب کو ہلاک کر دیا. خدا نے مثال رسول خدا سے ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کو مکے والوں نے باہر نکالا ہے, ان مکے والوں سے کہیں زیادہ طاقتور سوسائٹیز پہلے تھیں, ان تمام کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو فرماتا ہے غور و فکر کرو. جب آپ قرآن کریم کی ان تعلیمات پہ غور و فکر کرنے لگیں گے تو دو بنیادی اصول آپ کو قرآن کریم کے اندر بہت واضح طور پر نظر آئیں گے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کا اصرار ہے کہ یہ سب کا سب کسی قانون کے تحت انجام پاتا ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. حسن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس نے تمام چیزوں کو مقدار اور قانون پر خلق فرمایا ہے. مثلا اگر یہ کپڑا ہل بھی رہا ہے تو یہ قانون کے تحت ہل رہا ہے, کوئی چیز ابس نہیں ہے. دیکھنے میں آپ اس کی حرکت کو معین نہیں کر پائیں گے. اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اگلی دفعہ جب ہوا کا جھونکا آیا تو یہ کس سمت مڑے گا, آپ معین نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر کوئی سارے قوانین جانتا ہو تو معین کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ 100% معین کر سکتا ہے. لہذا ایک زلزلے کے اندر عمارت کیا ریئیکشن دکھائے گی آپ آج آسانی سے جان سکتے ہیں. ایک حادثے کے اوپر, ہوائی حادثے کے اوپر ہوا کے نتیجے میں کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں. کیوں؟ کوئی چیز بغیر قانون کے نہیں ہے. اگر کوئی چیز بغیر قانون کے نہیں ہے تو کیا معاشرے بغیر قانون کے ہوں گے؟ خدا نے مطالب فرماتا نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. فرماتا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ, یہ اللہ کی سنت ہے جو اس نے اپنے بندوں میں رکھ چھوڑی ہے. فرماتا اس سنت سے انحراف نہیں ہو سکتا, قانون بنے ہوئے ہیں. تمہارے پاس اختیار اس بات میں ہے کہ اس قانون کے تحت تم کیا کرو گے. اگر تیزاب کا کام جانا ہے تو آپ کا اختیار یہ نہیں ہے کہ آپ تیزاب سے کہیں کہ جلائے یا نہ جلائے, اس نے تو جلانا ہے. اختیار آپ کا یہ ہے کہ آپ تیزاب ہاتھ پر گرائیں یا نہ گرائیں, یہ آپ کی مرضی ہے. قانون بنے ہوئے ہیں, ان میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. یہ ایک اصول ہے اللہ کا. دوسری بات ارشاد فرماتا ہے کہ تم کوئی غیر معمولی قوم نہیں ہو, سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں تھیں تو ہم قانون توڑ لیں گے. قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر اس اصول پر اصرار ہوا ہے کہ تم لوگ غیر معمولی نہیں ہو. ایک آیت کریم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 69 کالذین من من کانوا اشد منکم قوتا واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم. فرمایا گزشتہ قوموں کی طرح کہ جو تم سے زیادہ طاقت میں تھے, تم سے زیادہ مال میں تھے, تم سے زیادہ اولاد میں تھے. فرمایا وہ پچھلی قومیں تم سے زیادہ طاقت میں تھیں, مال میں بھی تم سے زیادہ تھیں, اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھیں. فاستمتعوا بخلاقہم, تو ان کو جو کچھ ملا انہوں نے اس کے مزے لیے. فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم, تو تم بھی اسی طرح مزے لے رہے ہو جیسا گزشتہ قوموں کو جو ملا تھا انہوں نے مزے لیے تھے. وخذتم کالذی خاضوا, تم بھی انہی گمراہیوں میں پھنس گئے ہو جن گمراہیوں میں وہ پھنسے تھے. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, ان لوگوں کے دنیا اور آخرت میں سارے اعمال ختم ہو گئے تھے. واولئک هم الخاسرون, اور ان لوگوں نے بہت بڑا گھاٹا اٹھایا تھا. سورہ توبہ آیت نمبر 69. اصرار ہے قرآن کریم کا تم لوگ زیادہ نہیں ہو, تم لوگ پچھلے والوں سے کم ہی ہو, اور ان کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا. اب ان دو اصولوں کے تحت ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہاں ایک بنیادی موضوع ہے جو ہمارا اصلی موضوع قرار پائے گا, وہ یہ کہ عروج و زوال کہتے کسے ہیں, عروج و زوال کی ڈیفینیشن کیا کی جائے, اور اس میں مختلف افکار مختلف آراء ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلیں, عروج اور زوال کسی ساکت مقام کا نام نہیں ہے, یعنی فرد کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا. مثلا کسی فرد سے کہیں کہ یہ اللہ کی طرف حرکت کرتے ہوئے عروج حاصل کر پایا تو یہ ایک مقام کا نام ہے, نہیں, یہ مقام کوئی ایک مقام نہیں ہے, یہ مسلسل عمل کا نام ہے. قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, جب ہم کہتے ہیں یہ قوم عروج حاصل کر پائی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک مقام کا تذکرہ کر رہے ہیں, نہیں, عروج یعنی بہتری کی سمت بڑھتے رہنا, زوال کیا ہے, پستی کی سمت حرکت کرنا. بس عروج و زوال متحرک حالتوں کے نام ہیں. ایک قوم آج اگر عروج حاصل کر رہی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے اس قوم نے 2007 میں عروج حاصل کیا, نہیں, ایسا نہیں ہے, ایک مسلسل عمل کا نام ہے, بڑھنا شروع کرے گی ابتی رہے گی اور ممکن ہے کہ بڑھتی چلی جائے. اور زوال بھی اسی طریقے سے ہے, زوال ایک مسلسل حرکت کا نام ہے, یہاں تک کہ اگر عروج اپنے انتہا پہ پہنچ جائے تو کمال ہے, اور زوال اپنی انتہا پہ پہنچ جائے تو ہلاکت ہے. اگر کوئی قوم بہت عروج حاصل کرے گی تو کامل معاشرہ بنا دے گی, جس کی نشانیاں کیا ہوں گی وہ میں بیان کروں گا, اور اگر کوئی قوم بہت زوال حاصل کرے گی تو ہلاک ہو جائے گی, جیسے قوم سمود, قوم عاد, قوم نوح, انہوں نے زوال حاصل کیا, زوال میں اتنے گئے کہ بالآخر ہلاک ہو گئے. بس عروج و زوال متحرک حالتوں کے نام ہیں. دوسری بات, عروج و زوال کہتے کسے ہیں, یہاں پر دو واضح فرق ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک نظریہ وہ ہے جو ہمارے یہاں کی آج کی دنیا کا مشہور نظریہ ہے. اگر آپ آج دنیا کے اندر کسی قوم کے عروج کے بارے میں گفتگو کریں یا زوال کے بارے میں گفتگو کریں تو اسے ایک خاص سائنس کے اندر رکھا جائے گا جس کو ہم ڈیولپمنٹ تعبیر کرتے ہیں. آج کی دنیا عروج و زوال سے ڈیولپمنٹ کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتی. تو یہ جب ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عروج کی بات کر رہے ہیں, اور اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہو تو اس کو زوال سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے دنیا کو مختلف ٹرمنالوجیز کے ذریعے سے تقسیم کیا ہے. تو کہا گیا کہ جناب کچھ قومیں ڈیولپڈ ہیں, ترقی یافتہ ہیں, کچھ قومیں انڈر ڈیولپڈ ہیں, اس پروسیس کے اندر چل رہی ہیں, کچھ ان ڈیولپڈ ہیں, ان کے اندر ترقی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کسے کہا جاتا ہے, ترقی کسے کہا جاتا ہے مادی نظام کے اندر. مادی نظام کے اندر پہلے دیکھ لیتے ہیں عروج کسے کہتے ہیں, پھر الہی نظام کے اندر دیکھ لیں گے. جب آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے جو اسپیشلی ٹاپک بنتا ہے پولیٹیکل سائنسز کا اور مختلف علوم کے اندر اس سے ڈسکس کیا جاتا ہے سوشل سائنسز میں, تو اس کی بہت ساری تعریفیں آپ کو نظر آئیں گی. انسانوں نے ایک سادہ تصور سے لے کر کچھ پیچیدگیاں حاصل کی ہیں. میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, نہیں چاہوں گا بہت زیادہ تفصیلات میں جاؤں کہ شاید تھکا دینے والی چیز بن جائے. ایک زمانے میں ڈیولپمنٹ کہتے تھے کسی قوم کا مثال کے طور پر تجارت کا بڑھ جانا, انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرف ایکسپورٹ بڑھ گئی تو کہتے تھے ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, یا مثال کے طور پر اس کی جی ڈی پی بڑھ گئی, گراس ڈومیسٹک پروڈکشن, ملک کے اندر جو کچھ پیداوار ہے یہ بڑھ گئی تو کہتے تھے یہ ملک ترقی کر رہا ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پھر سوشل سائنٹسٹ نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ بعض اوقات کوئی ملک ان اقتصادی پیمانوں میں ترقی کر رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی زندگی میں بہتری نہیں آتی, تو ہیومن فیکٹر انوالو ہو گیا. لوگوں نے دیکھا مثلا ہمارے ملک کے اندر ایوب خان کے زمانے میں اقتصادی ترقی ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے, کارخانے بہت زیادہ لگے, زراعت سے انڈسٹری کی طرف شفٹ آیا, لیکن لوگوں کی زندگی میں کوئی بنیادی تبدیلی حاصل نہیں ہوئی. تو سوشل سائنٹسٹ نے اس مفہوم کے اندر ہیومن ڈیولپمنٹ کو داخل کیا, کہا نہیں صرف ڈیولپمنٹ کافی نہیں ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے. ہیومن ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ تو اس کے اندر کہا کہ چار چیزیں حاصل ہونی چاہیے, صحت, تعلیم, روزگار اور ارتباطات. کہا کہ ایک قوم کے اندر تجارت میں کتنی ترقی ہو رہی ہے, ڈی پی کتنی بڑھ رہی ہے, اینول پروڈکشن کتنی بڑھ رہی ہے, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, یہ بتاؤ لوگوں کی صحت میں کیا فرق آیا, لوگوں کی تعلیم میں کیا فرق پڑا، لوگوں کو روزگار کے مواقع کس قسم کے ملے، ارتباطات کی کیفیت کیا ہے. لہذا اگر آپ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں یا ڈیولپمنٹ سے مربوط کسی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس میں ان چار ایلیمنٹس کے اوپر اسٹیٹسٹکس آپ کو ملیں گے. مثلا صحت کے بارے میں، صحت کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ 1000 انسانوں پر کتنے ہاسپٹل ہیں، کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنا پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، کتنی ایمبولینسز موجود ہیں. تعلیم کے حصے میں کہا جائے گا کہ مثال کے طور پر یہاں کس لیول تک تعلیم دی جاتی ہے، تعلیم کی شرح کتنی ہے، ناخواندگی کی شرح کتنی ہے. روزگار کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. اسی طریقے سے ارتباطات کہ روڈز کا نیٹ ورک کیسا ہے، 1000 لوگوں پر کتنے ٹی وی ہیں، کتنے ریڈیو ہیں، کتنے ٹیلی ویژن ہیں، کتنے ٹیلی فونز ہیں. یہ تمام باتیں اب ڈیولپمنٹ میں شامل کی جاتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد سوشل سائنٹسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ چیزیں ہونا بھی کافی نہیں ہیں. بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن قوم ترقی نہیں کرتی، لوگوں کی زندگی پہ پھر بھی اثر نہیں پڑتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ملتی ہیں اور اگلے 5 سال میں ختم ہو جاتی ہیں. مثلا اگر آپ کی پاکستان کے اندر ہمارے یہاں کوئی سیل فونز کے ذریعے سے ملک کی ڈیولپمنٹ کا اندازہ لگانا چاہے تو دھوکے سے دوچار ہو جائے گا. تو سمجھے گا کہ یہاں پہ موبائل فون اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو لوگوں کی زندگی میں بھی اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہوگی. لوگوں کی زندگی میں کہاں تبدیلی آ رہی ہے اتنی تیزی سے، ایک انڈسٹری ہے جو گرو کر رہی ہے لیکن لوگوں کی زندگی تو اتنی اچھائی کی طرف نہیں جا رہی. تو ایک اور بات داخل کر دی گئی ڈیولپمنٹ کے اندر، اور وہ یہ کہ اس سے کام نہیں ہے کہ اس وقت صحت کیسی ہے، کام اس سے ہے کہ سسٹم کیسا بنا ہوا ہے. تو بات سسٹمز پہ چلی گئی، سسٹمز بنے ہوئے یا نہیں بنے ہوئے. مثال کے طور پر پولیٹیکل سسٹم کیسا ہے ان کا، پولیٹیکل سسٹم کا مطلب کیا ہے، طاقت کی تقسیم میں نظام بنا ہوا ہے یا ہیپیزرڈ ہے، جس کی جو مرضی آتی ہے کرتا رہتا ہے. پھر ڈیولپمنٹ یہاں پہ پہنچ گئی. اقتصادی نظام کیسا ہے، نظام کی بات ہونے لگی، سسٹمز کی بات ہونے لگی، جس میں ایک پرٹیکولر انپٹ ہوگا، جس میں ایک پرٹیکولر آؤٹ پٹ ہوگا، جس میں پروسیسنگ کے لیے زون بنے ہوئے ہوں گے، جس میں عمل رد عمل اچھی طریقے سے دیکھا جائے گا. تو جناب سیاسی نظام، اقتصادی نظام، معاشرتی نظام، اسی طریقے سے معاشرتی نظام کے اندر عدالتی نظام، اور اسی طریقے سے دفاعی نظام، ملک کے تمام نظاموں سے گفتگو ہونے لگی کہ جس ملک کے اندر یہ نظام بنے ہوئے ہوں گے وہ ڈیولپڈ ہوگا، اور جس ملک میں یہ نظام نہیں ہوں گے وہ ڈیولپ نہیں ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پولیٹیکل سائنٹسٹ یا سوشل سائنٹسٹ نے ترقی کے عنوان سے سوچی ہے. اچھا اگر نظام بنے ہوئے تو کیا ہوگا؟ ہم یوں سوچتے ہیں ایک ملک کے اندر سارے نظام بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر فرانس کو لے لیجئے، تقریباً سارے نظام بنے ہوئے ہیں، پولیٹیکل سسٹم بنا ہوا ہے، اکنامیکل سسٹم بھی ہے، جوڈیشل سسٹم بھی ہے، ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر فٹ ہوئی بھی ہے. آخر میں ہونا کیا ہے؟ تو آخر میں جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں ملنی چاہیے. آسانیاں ملنی چاہیے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کام کے لیے جو وقت لگے اس کے مقابلے میں فارغ وقت ان کے پاس ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. اگر اب اس کو میں اپنی آسانی کے لیے آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس اپنی زندگی میں عیاشی کرنے کے لیے آسانیاں فراہم ہو جائیں، ایسا ہو کہ اگر کوئی زندگی سے مزے لینا چاہے تو وہ زندگی سے مزے لینے کے لیے آسانی سے یہ کام کر سکے. تمام تر ڈیولپمنٹ کا اس وقت جو ہدف بن رہا ہے وہ یہ ہدف بن رہا ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں آسانیاں حاصل کریں. اب ان آسانیوں کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا اور اضافہ کرنا پڑا، ایک اس میں سے ٹیکنالوجی اور دوسرا زیادہ سے زیادہ ارتباطات ٹیکنالوجی کے نتیجے میں. اگر آج کی دنیا میں کوئی پوچھے اس وقت دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک کون سا ہے تو مختلف اسکیلز آپ کے سامنے آ جائیں گے، کئی پیمانوں کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے. مثلا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو یہ بات کی جاتی ہے کہ کس ملک کے اندر نئی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ بن رہی ہے. کبھی ٹیکنالوجی کے عنوان سے یہ بات کی جاتی ہے کہ کس ملک نے سب سے زیادہ ایجادات رجسٹرڈ کروائی ہیں، کبھی یہ بات کی جاتی ہے کہ ایک انسان کے پاس موجودہ وسائل کس حد میں ہیں. ان کے ذریعے سے دنیا میں ترقی کا اندازہ لگایا جاتا ہے. میں نے عرض کیا ان تمام کی انتہا اس بات پر ہے کہ ایک عام انسان کو زندگی میں کتنی آسانی سے سہولتیں میسر ہو جائیں. بس یہ معیار ہے. سب چیزیں ہوں, زندگی کے اندر سہولتیں نہ ملتی ہوں, پھر وہ تمام چیزیں بیکار ہیں, اس کو ڈیولپ نہیں کہا جاتا. یہ الہی نظام, یہ مادی نظام ہے. اب آتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ الہی نظام میں ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں, عروج کسی قوم کا کسے کہتے ہیں, اور زوال کس چیز سے تعبیر کیا جاتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ الہی نظام میں عروج کسے کہتے ہیں, ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں, اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, جس چیز کو مادی نظام میں ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, یعنی لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں آنا, آیا الہی نظام اس کا منکر ہے؟ مثلا آپ کا کوئی بھائی, آپ کراچی میں رہ رہے ہیں, آپ کا کوئی بھائی اسلام آباد میں رہتا ہے, جدید ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کر پا رہے ہیں, کم از کم پیسہ خرچ کر کے سب سے زیادہ آسانی سے, کیا الہی نظام اس آسانی کی مخالفت کرے گا؟ آج اگر بہت زیادہ ڈیولپڈ ہوتے تو ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی وبا پھیلنی ہوتی تو اس وبا سے حفاظت کا نظام بنا ہوا ہوتا, کیا الہی نظام مخالفت کرے گا؟ مثلا الہی نظام کہے گا کہ ہمیں صرف عبادت پہ توجہ دینی ہے, ان چیزوں پہ کوئی توجہ نہیں دینی, ہمارے خیال میں حماقت ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ الہی نظام میں صرف عبادتوں پہ توجہ دینی ہے, ان چیزوں پر کوئی توجہ نہیں دینی, تو اصلا اسلام کی روح کے خلاف ہے. اسلام کب یہ چاہے گا کہ لوگ مصیبتوں کے اندر پڑے رہیں؟ اگر انبیاء کے کردار کو دیکھیں تو انبیاء کے کردار میں کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو لوگوں کی پریشانیوں سے غافل ہو. انبیاء لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرنا چاہتے ہیں. لہذا مثال کے طور پر جب سورہ کہف کے اندر ہم ذوالقرنین کے واقعے پر پہنچتے ہیں اور ذوالقرنین سے قوم کہتی ہے کہ یہ قوم یاجوج ماجوج ہم پر حملہ کرتے ہیں, ہمارے لیے کوئی حفاظت کریں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں سد بنا کر دے دوں گا, ڈیم بنا کر دوں گا. اس موقع پر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ دین کا کام ان چیزوں میں دخالت دینا نہیں ہے, تو حضرت ذوالقرنین کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ بھائی میں تمہیں عبادت سکھانے آیا ہوں, اب یہ کہ یاجوج ماجوج تم پہ حملہ کرتے ہیں اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ ایسا ہرگز نہیں ہوا. ہمارے پاس حضرت ادریس کی زندگی موجود ہے جنہوں نے نہیں معلوم کتنے فنون انسانوں کو سکھائے ہیں. مثال کے طور پر بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ وہ لباس سینے کا فن حضرت ادریس نے سکھایا ہے, فن تعمیرات حضرت ادریس نے سکھایا ہے, حضرت داؤد کے بارے میں زرہ کا معاملہ خود قرآن کریم نے بیان کیا. اسی طریقے سے متعدد انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کی مادی زندگیوں کے اندر بھی آسانیاں آئی ہیں, اور قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین کے اوپر باقی رہے گا. تو ہم سوال کرتے ہیں کیا الہی نظام لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں نہیں چاہے گا؟ عرض کریں ناممکن ہے. الہی نظام 100% چاہے گا کہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر آسانیاں آئیں, لوگوں کی زندگیاں فضول اہداف میں خرچ نہ ہوں. اب مثال کے طور پر کراچی میں رہنے والے یا پاکستان میں رہنے والے ایک عام انسان کے بارے میں سوچتے ہیں. ایک عام انسان جو پاکستان کے اندر رہنے والا ہے, وہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے بھی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. اس کی تمام فکری جد و جہد, اس کی تمام فکری طاقتیں ان مسائل کے اوپر ضائع ہو رہی ہوتی ہیں جن کے فراہم کرنا اس نظام کی ذمہ داری ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اس بات کے اوپر تمام وقت فکر مند رہتا ہے کہ میرا پیٹ کیسا بھرے گا, میں اپنا پیٹ کیسے بھروں, یہ ناانصافی ہے اس آدمی کے ساتھ. اس آدمی کو خدا متعال نے اعلیٰ اہداف کے لیے خلق کیا تھا, غلط نظام نے اس کی تمام فکر صرف اس کے شکم تک محدود کر دی ہے, یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے. نہیں کہہ رہے کہ اسلامی نظام اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہے گا, ہم تو سمجھتے ہیں اسلامی نظام 100% اس مسئلے کو حل کرے گا. کیوں؟ تاکہ یہ اعلیٰ اہداف کو سوچ سکے, تاکہ اپنی زندگی کے بڑے مقاصد کو سوچ سکے. لہذا اسلام نے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے, خمس کا نظام رکھا ہے, صدقات ہیں, خیرات ہیں, غربا تک رسائی حاصل کرنا ہے, ان کی مشکلات کو حل کرنا ہے. یہ تمام کیوں ہے؟ ہدف یہ نہیں ہے کہ ایک بھوکا تھا اس کا پیٹ بھر جائے, یہ بھی ہونا چاہیے. ہدف یہ ہے کہ اس کا پیٹ بھرے, اس کی فکر فارغ ہو ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جن کی خاطر اللہ نے اس کو خلق کیا ہے. بس یہاں پہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. بعض اوقات کوئی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ کے نظام کا ان مسائل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بعض اوقات کوئی یوں سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ کا نظام بس انہی کے لیے ہے، دونوں غلط ہیں. نہ یہ کہ اللہ کا نظام ان مسائل میں نہیں پڑے گا، 100% پڑے گا، انہیں حل کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بس یہی کرے گا. اگر بس یہی کرنا ہو تو پھر تو کئی دفعہ میں عرض کرتا ہوں اسکینڈینیوین کنٹریز بہت اچھے مسلمان ہیں کہ انہوں نے ان مسائل کو حل کر لیا. مشکل یہ پر ہے کہ اللہ چاہے گا کہ یہ مسائل حل ہوں اور انسان اصلی اہداف کی طرف جائے جو اس کی خلقت کے اہداف. اب یہاں پر ایک مشکل ہے جو اسلامی نظام کو سمجھنے میں آڑے آ رہی ہے مجھے، کہ اسلامی نظام نے ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے طریقہ کار کیا سوچا ہے. ایک مغربی نظام کا حل ہے، مادہ پرست نظام کا حل ہے، اور ایک الہی حل ہے. ان دونوں کے حل کو سوچنا وہ بہت اہم ہے. مثلا بظاہر آپ کو بھی یہ لگے گا کہ جیسے وہاں بھی این جی اوز ہیں جو اپنے کام کو انجام دے رہی ہیں، اگر ہم بہت اچھے مسلمان بنے ہم بھی کچھ چیریٹی کے اوپر بیس کرتے ہوئے ادارے انجام دیں بنائیں گے، وہ بھی یہی کام انجام دیں گے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق ایک اور جگہ پر ہے جو معاشرے کو دیکھنے کی تبدیلی کی وجہ سے ہے. اس کے اوپر چند نکات عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک انسانی معاشرے کی ظاہری مشکل ہے اور ایک ظاہری مشکل کے پیچھے اصل مشکل ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا اگر آج دنیا کے اندر 6 ارب آبادی میں سے 1 ارب آبادی بھوک سے دوچار ہے، 3 وقت ویٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے اس کی؟ اگر میں اس کو کہوں ایک تضاد ہے، ایک مشکل ہے انسانی معاشرے کے اندر کہ لوگ بھوکے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مادہ پرست نظام نے تمام وجہ ظاہر کے اندر ڈھونڈی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ پروڈکشن اچھی کر لیجئے، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر لیجئے، یہ مشکل حل ہو جائے گی، اور جو حل نہیں ہو سکا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. لہذا امریکی نظام اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتا افریقہ میں مرتے ہوئے بھوکے انسانوں کے لیے. ان کی طاقت میں ہے اس وقت بھی کہ اس کو حل کریں، لیکن اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے. ہاں این جی اوز میں جا کر نعرے ضرور لگائیں گے، اقوام متحدہ کی سطح پر لوگوں کو خاموش کرنے کی خاطر جو اپنے نزدیک کم ترین حقیر ترین چیز ہوگی وہ ضرور دیں گے، لیکن کوئی پوچھے اس مشکل کو حل کرنے کا ارادہ نظر آتا ہے؟ ارادہ ہرگز نظر نہیں آئے گا. لہذا آپ تصور کیجئے کہ پورے 11 ستمبر کے واقعے کے اندر مشکل سے 4000 آدمی مارے گئے، اور اگر آپ بھوک کے مشکل کا جائزہ لیں تو بھوک سے ہر روز 400 آدمی سے زیادہ مارے جا رہے ہیں. جتنا بجٹ انہوں نے وار آن ٹیرر کے اوپر لگایا ہے، اگر یہ کہیں کہ ان 4000 آدمیوں کے خاطر لگایا ہے، تو اس سے کئی 100 گنا زیادہ بجٹ ان کو بھوک کے مشکل کو حل کرنے کے لگانا چاہیے تھا، جس میں مرنے والوں کی تعداد روزانہ 400 کے نزدیک ہے. کیوں وہاں پیسہ نہیں لگایا اتنا؟ اس کا 1% بھی نہیں لگایا جو وار آن ٹیرر کے اوپر لگایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کہنے کی بات ہے اور ایک کرنے کی چیز ہے. بس یہ تمام مادی نظام صرف ظاہر کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، حتیٰ اگر مخلص ہوں. میں نے عرض کیا امریکی نظام مخلص نہیں ہے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے. جو مخلص بھی ہے تو وہ ظاہر کو حل کرنا چاہ رہا ہے. اسلام کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ اسلام کی رائے انسان کی فطرت کو بیان کرنے کے ذریعے سے ہے. اسلام کا کہنا یہ ہے کہ جو مشکل تم باہر دیکھ رہے ہو یہ باہر کی مشکل نہیں ہے، یہ انسان کے اندر کی مشکل ہے. ہمیں باہر کی مشکل نظر آ رہی ہے، 1 ارب انسان بھوکے ہیں. آیا یہ 1 ارب انسان کائنات کے اندر موجود کسی کمی کی وجہ سے بھوکے ہیں؟ یعنی اس نظام کائنات کے اندر پیداوار کی کمی ہے جس کی وجہ سے 1 ارب انسان بھوکے ہیں؟ اس زمین پر کھانے کی رسد میں کوئی کمی ہے اس وجہ سے 1 ارب انسان بھوکے ہیں؟ اسلام کہتا ہے نہیں، انسان کی بیرونی مشکلات باہر نظر آتی ہیں، جڑیں اندر رکھی ہوئی ہیں، اندر جڑیں رکھی ہوئی ہیں. لہذا قرآن کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کو ہم نے کئی دفعہ سنا علامہ اقبال کے اس شعر کے اندر، لیکن مفہوم کچھ اور لے لیا. سورہ رات کی 11ویں آیت، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہم نے ترجمہ یوں لیا ہے اس کا، خدا کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتے. ہمارا یہ ترجمہ ہے, کامنلی یہی بولا جاتا ہے, یہی سنا جاتا ہے, یہی سمجھا جاتا ہے, ہم بھی اس کو اس معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر عربی کے اوپر غور فرمائیں تو لکھا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم, خدا کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا, حتی یغیرو, جب تک وہ تبدیل نہ کرے, ما بانفسہم, جو ان کے اپنے نفس کے اندر ہے. جب تک انسان اپنے اندر کو تبدیل نہیں کرے گا, اپنے اندر ظلم کرے گا, باہر بھی ظالم بنا رہے گا. باہر کے ظلم کو ہم حل نہیں کر سکتے جب تک کہ اندر کا ظلم حل نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ظلم کر رہا تھا, اس نے قوم حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرود ظلم کر رہا تھا, حضرت ابراہیم نے نمرود کے ظلم کو ختم کرنے کا طریقہ کار کیا سوچا؟ دونوں الہی نمائندوں نے اپنی اپنی قوموں کے سامنے اللہ کا پیغام دے کر کہا تم اللہ کی بندگی میں آ جاؤ, تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. انہوں نے حتیٰ ظالموں کو بھی یہی پیغام دیا, کہا تم اللہ کی بندگی میں آ جاؤ. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ فرعون اگر باہر ظالم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اندر ایک ظلم کیا ہوا ہے. جب تک وہ اندرونی ظلم ختم نہیں ہوگا, یہ باہر کا ظلم ختم نہیں کرے گا. اس کا صرف ایک راستہ بنے گا کہ اسے آخر میں قتل کرنا پڑے گا. اور قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. اگر ایک قوم کے اندر چوری چکاری پھیل رہی ہے, اس کا حل باہر سے نظام بنانا نہیں ہے. آپ باہر سے کتنے نظام بناتے رہیں گے, جس وقت اس کو موقع ملا یہ چوری کریں گے. آج کل وہ ایام ہیں جب تقریباً میرے خیال میں 15 سال پہلے یا 13 سے 15 سال پہلے کوئی مدت, لاس اینجلس کے اندر 3 دن کے کچھ حادثات پیش آئے تھے. ایک بلیک امریکن تھا جس کو پولیس والوں نے ظلم کا نشانہ بنایا تھا, اس کی ویڈیو اتفاقاً بن گئی تھی. وہ ویڈیو جب لوگوں کے سامنے آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وائٹ پولیس والوں نے ایک بلیک کو بہت مارا. ان کا کیس عدالت میں گیا اور ان 3 پولیس والوں کو سزا نہیں دی گئی. اس کے اوپر بلیک کمیونٹی کے اندر ایک دم سے شولے اٹھے اور انہوں نے 3 دن تک لاس اینجلس کو تباہ کر دیا. اور جناب اس کے اندر کرفیو بھی ہوا اور پتہ نہیں میرے خیال میں 55-60 کے قریب لوگ مارے بھی گئے اور کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد لوگ لوٹ کے لے گئے. اچھا, جو چیز سب سے زیادہ خطرناک تھی وہ یہ کہ لوگ مظاہرہ کرتے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لوگ اس مظلوم امریکی کے حق میں نعرے لگاتے, بلیک کے حق میں نعرے لگاتے, یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن لوگوں نے ان تمام چیزوں کے ساتھ سپر مارکیٹس کو لوٹا ہے, پورے لاس اینجلس کی سپر مارکیٹس لوٹ لی گئیں. سوال یہ کہ یہ کیا ہوا؟ کیا یہ امریکہ نہیں ہے؟ کیا یہ تہذیب یافتہ پڑھے لکھے لوگ سویلائزڈ نہیں ہیں؟ ان کو اسکولوں میں نہیں بتایا گیا کہ پراپرٹی کی رسپیکٹ کسے کہتے ہیں؟ سب کچھ تھا, ایک موقع ملنے کی دیر تھی. جیسے ہی موقع ملا, وہ لاس اینجلس جو سویلائزیشن کا, تمدن کا گہوارہ ہے, مرکز ہے, لٹیروں میں تبدیل ہو گیا. بالکل یہی چیز اس وقت ہوئی کہ جب سیلاب آیا, پانی جب شہر کے اندر گھسا, شہر کے اندر پولیس کا نظام درہم برہم ہو گیا, لوگوں نے لوٹ مار کرنا شروع کر دی. سوال یہ ہے, یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اور ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہے. یعنی آپ اس کو بظاہر متمدن دیکھیں گے, بظاہر سویلائز دیکھیں گے, اور آپ جب اس کی زندگی کو ٹٹولیں گے تو آپ کہیں گے اس سے زیادہ کرپٹ انسان اور کون سا ہو سکتا ہے. کیوں؟ ظاہر میں کچھ ہے, باطن میں کچھ ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ اپنے اندر ایک ظلم کر رہا ہے. اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑ, یہ اسلام کا حل ہے. اس سے پہلے کہ میں تشریح کروں, یہ اسلام کا حل ہے. اسلام نے یہ کہا تم باہر کے ظلم سے نہیں لڑ پاؤ گے, پہلے اندر کے ظلم سے لڑو. اب سوال یہ ہے, وہ اندر کا ظلم کون سا ہے جو انسان کر رہا ہے؟ اب قرآن کریم کی تعبیر پہ دوبارہ واپس آئیں. قرآن کریم فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اگر شرک سب سے بڑا ظلم ہے, خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا, تو انکار خدا اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ ظلم ہے جو انسان اپنے اندر کر رہا ہوتا ہے. جب اس ظلم کو اپنے اندر مرتکب ہو رہا ہوتا ہے تو باہر خواہ نہ خواہ ظالم بنے گا. اس وقت تک باہر کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک کہ اندر کا ظلم ختم نہ ہو. یہ اسلام کا حل ہے معاشرے کی مشکلات کو حل کرنے کا. بس اسلام ایک غریب کی مشکل کو اسی مقام پر حل کرنے کی کوشش کرے گا. لوگوں سے کہے گا صدقات دیا کرو, خیرات دیا کرو, ایک مسلمان کو مشکل میں دیکھو، بھوک کے عالم میں دیکھو، مدد نہیں کی تو تم نے گناہ کبیرہ کیا، یہ تمام کام اسلام کہے گا. لیکن جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ تاکید کرے گا، فرمائے گا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، نفس کا جو تزکیہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اب کوئی اللہ سے پوچھے اے اللہ اگر ایک انسان نے نفس کا تزکیہ کیا تو یہ انسان کامیاب ہو جائے گا، معاشرے کی مشکل کیسے حل ہوگی؟ جیسے جب ہم اپنے جوان دوستوں کے سامنے یہ تقوی اور پرہیزگاری کی گفتگو کرتے ہیں تو دوست احباب ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ تو اچھا ہے، معاشرے کی مشکل کیسے حل ہوگی؟ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہی مشکل کا حل ہے. اسلام نے وہ بیوقوفی نہیں کی جو مادہ پرست نظام نے کی ہے. مادہ پرست نظام نے ظاہر کو حل کیا ہے، اندر سے جانور چھوڑ دیے. اسلام نے ظاہر کو تو حل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن سب سے اہم اندر سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو پتا ہے اگر یہ اندر سے حل نہیں ہوئے تو کبھی بھی زندگیاں تبدیل نہیں ہوں گی. لہذا یہ آیہ کریمہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسہم، ہم سمجھتے ہیں اس مسئلے کو بیان کر رہی ہے کہ اگر قومیں اپنے اندرون ضمیر کو تبدیل کر لیں، اپنے عقیدے کو تبدیل کر لیں، تب تبدیلی کا امکان ہے. اچھا وہ اندر کا ظلم کیسے ٹوٹے گا اور اس کی بنیاد کیسے بنے گی؟ آپ قرآن کریم کے اندر پھر دیکھیں گے، واضح ترین طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، فرماتا ہے ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، انسان طغیان کرے گا جب بھی اپنے آپ کو بے نیاز پائے گا. جیسے ہی چند انسان اپنے اندر سے خدا کو نکال دیں گے، ان سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہوگا، ان سے بڑھ کر جابر کوئی نہیں ہوگا، چاہے یہ سب سے زیادہ فقیر ہی کیوں نہ ہو. ممکن ہے اس وقت یہ سب سے بڑا فقیر نظر آ رہا ہو لیکن یہی ظالم بنے گا اگر اس کو طاقت مل گئی، یہی جابر بن جائے گا اگر اس کو دولت مل گئی. تو اللہ کا حل اس اندرونی حل کی طرف لے کر جائے گا، وہ چاہے گا کہ اس مشکل کو حل ہو. لہذا منافقین کے بارے میں بتاتا ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ النَّسْلَ، فرماتا ہے منافق وہ ہے جب اس کو حکومت ملتی ہے تو زمین میں فساد برپا کر دیتا ہے اور نسلوں اور کھیتیوں کو برباد کر دیتا ہے. اب خدا نے مثال سے کیا، خدایا یہ جو منافق ہے جس نے تجھے نہیں مانا، یہ جب حکومت میں جاتا ہے تو نسل اور کھیتی کی بربادی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ایک انسان کا عقیدہ خراب ہے، خدا نے مطالعہ کیا رہا ہے جس کا عقیدہ خراب ہے اگر اسے حاکم بناؤ گے تو تمہاری کھیتی اور تمہاری نسل برباد کر دے گا. اب ہم جیسا کوئی آدمی یہ کہیں کہ خدایا عقیدے کی خرابی کا کھیتی اور نسل کی بربادی سے کیا تعلق ہے؟ یہ خدا نے مطالعہ نے تعلق بیان کیا ہے. کیا تعلق ہے؟ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 205 میں تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے عقیدے کے اندر خدا کو نہیں مانتا، اپنے عقیدے کے اندر خدا کو نہیں مانتا تو یہ متجاوز ہوگا. جب اس کو طاقت ملے گی یہ دوسروں کے حقوق کو پامال کرے گا، اپنے مفادات کو حاصل کرے گا، لہذا کھیتی اور نسل برباد کر دے گا اور دوسرے انسانوں کو محروم کر دے گا. اب اس مشکل کو بیان کرنے کے بعد ایک سوال اور سامنے آتا ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس نظریاتی گفتگو کے مقابلے میں ممکن ہے کوئی یوں کہے کہ ٹھیک ہے انسان اگر اندر سے ظالم ہو تو باہر بھی ظلم کرے گا، لیکن اس وقت ہمارے سامنے ایک اور صورتحال آ رہی ہے. ممکن ہے ایک قوم اندر سے ظالم ہو لیکن باہر سے زندگی پرامن گزار رہی ہو، جیسے یورپی ممالک کے اندر ہے. ٹھیک ہے اندر سے ظالم ہے، خدا کو نہیں مانتے، شریک قرار دیتے ہیں، لیکن باہر سے زندگی اچھی ہے، معاشرے پرامن ہے، زندگی گزر رہی ہے، لوگوں کو وسائل ملے ہوئے ہیں، آسائشیں ملی ہوئی ہیں. تو اگر اندر ظلم ہو اور باہر بالآخر آسائش اور عیاشی ملی ہوئی ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ پھر ایسا ہوا کیوں پہلے؟ تو اندر سے ظالم ہے لیکن باہر ظالم نہیں ہے. بعض لوگ مثلا یورپی ممالک میں جاتے ہیں یا امریکہ وغیرہ جاتے ہیں تو آ کر بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ تو انسانیت کے بہت ہمدرد ہیں، اگر آپ کو مشکل میں دیکھیں تو مثلا آپ کا سایہ آپ کے لیے بہت کچھ کر دے گا. مثلا وہ مختلف قسم کے واقعات سنائیں گے آپ کو کہ جب لیڈی ڈائنا کا واقعہ ہوا اور فوٹوگرافرز نے ان کے فوٹوز کھینچے تو فوٹوگرافرز کے اوپر کیس لگا کہ جب تم نے ایک عورت کو زخمی حالت میں دیکھا تھا تو تم نے اس کی مدد کیوں نہیں کی، تم فوٹو کھینچنے میں کیوں مشغول رہے؟ تو وہ دکھائیں گے کہ وہاں پر تو بہت زیادہ انسانیت ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اگر یہ اندر سے ظالم ہیں بھی تو بالآخر اپنے معاشرے کے اندر اچھے لوگ ہیں. اب ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے دو جواب ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آیا یہ کیفیت اس وقت بھی ہے جب قانون نافذ کرنے والے نہیں ہوں؟ اس وقت بھی اتنی انسانیت ہے ان میں. دوسری بات, آیا پوری دنیا کے لیے ہے یا بس اپنے لیے؟ آپ نے اسی امریکی نظام کے فوجیوں کو عراق کے اندر اترتا دیکھ لیا ہے. عراق کے اندر ان کی وحشیانہ کارروائیوں سے آج دنیا کا کوئی باخبر شخص ایسا نہیں ہے جو واقف نہ ہو. دنیا کے مختلف ممالک کے اندر امریکی فوج نے اتر کر کیا کیا کارنامے کیے ہیں اس کو بیان کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا کا میڈیا ان تمام چیزوں کو بیان کر رہا ہے. جو اپنے ملک میں ایک کتے کے گٹر میں گر جانے پر میونسپلٹی پر کیس کر سکتے ہیں, وہ عراق کے اندر 6.5 لاکھ آدمیوں کا قتل عام کر کے کسی پہ کیس نہیں کرتے. انسان ہے, کس نظام کی بات کر رہے ہیں؟ دو جواب ہیں یہاں پر ہمارے. پہلی بات, ایک تو یہ کہ نظام پائیدار نہیں ہے. ممکن ہے کچھ عرصے تک پرسکون زندگی گزر جائے, تعارض نکلے گا اور اس تعارض کے نتیجے میں معاشرہ ہلاک ہو جائے گا, جس کی نشانیاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. دوسری مشکل یہ ہے کہ ان لوگوں نے انسانیت کو تقسیم کیا ہوا ہے, ایک ہم ہیں اور ایک غیر. ہم کے لیے اچھا اور غیر کے لیے جانوروں کی طرح. ہم جو لمیٹڈ ہیں ان کو غیر سے چھین چھین کر دے دیا جائے گا, اور غیر کو اس کا اپنا بھی ہوا تو نہیں دیا جائے گا. یہ طے شدہ اصول ہے پوری دنیا کے اندر. اگر یہ نہ ہوتا تو کیا جواز ہے امریکہ کے پاس اور یورپی ممالک کے پاس کہ 20% آبادی 80% دولت اپنے اندر سٹے ہوئے ہیں, اور باقی دنیا کی 80% آبادی 20% وسائل کے اوپر زندگی گزار رہی ہے؟ کوئی وجہ بنتی ہے؟ اگر اپنے نعرے میں واقعا سچے ہوتے کہ انسانیت کی خاطر کر رہے ہوتے تو یہ سب کچھ پھر کیوں ہوا؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اندرونی ظلم باہر سے مصنوعی زندگی تو دے سکتا ہے, باہر سے انصاف نہیں دے سکتا. باہر سے ظلم ہی دے گا. نہایت یہ کہ ممکن ہے اپنے محلے کے اندر شریف انسان نظر آئے, اپنے علاقے کے اندر شریف انسان نظر آئے, لیکن اس کی تمام شرافت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب قانون کی گرفت اس کے اوپر سے اٹھ جائے, ایک, اور جب یہ اپنے علاقے سے نکل کر طاقت کے ساتھ کسی اور جگہ کے اوپر حملہ کر دے دوسری جگہ پر. اب ان تمام گفتگو سے گزرنے کے بعد ہمارے خیال میں عروج اور زوال کا الہی نظام بنے گا کیا, اور قرآنی شواہد اس کے اوپر کیا بنتے ہیں؟ اس سے پہلے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ اندرونی ظلم کو ختم کرنے کے نتیجے میں جو عادلانہ نظام بنتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ ہمارے خیال میں اللہ تعالیٰ نے اسی خاطر آئمہ ہدا کو ارسال فرمایا کہ کم از کم کچھ لوگوں کی 100% مثالیں ہمیں مل جائیں جنہوں نے اپنے اندرونی ظلم کا خاتمہ کیا اور معاشرے کے لیے کس طریقے سے عدل و انصاف کی نشانی بنے. اور بحمداللہ رب العالمین ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جب ایسی شخصیتیں متعدد ہمارے سامنے آ رہی ہیں جنہوں نے اپنے اندرونی ظلم کو ختم کر کے معاشرے کو فلاح و بہبود کی سمت لے جانے کی کوشش کی. اور نہیں کہہ رہا کہ آئیڈیل, لیکن کم از کم آئیڈیل سے کافی قریب ہمیں اسلامی حکومت کا نظام نظر آتا ہے جس میں بہرحال سرکردہ افراد نے اپنے ظلم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, اور جب وہ اپنے ظلم کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اپنی سادہ زندگی کے ذریعے سے لوگوں کو اچھی زندگی دینے کی کوشش کی. میں اس کے اوپر زیادہ نہیں رکوں گا. آئیڈیل وہ زندگی ہوگی کہ جو امام کی تشریف آوری کے بعد قائم ہوگی, جس میں لوگ اپنے اندرونی ظلم کا خاتمہ کر پائیں گے, اور جب وہ اپنے اندرونی ظلم کا خاتمہ کر پائیں گے تو وہ تمام وسائل حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے جو لوگ باہر سے ظلم کر کے حاصل کر رہے تھے. اس کے اوپر مزید گفتگو کی ضرورت احساس نہیں کرتا. میں چاہوں گا کہ زوال اور عروج کے الہی نظام میں سے چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. تین آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سورہ غافر آیت نمبر 82 سے 85 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوں ارشاد فرمایا, افلم آیت طولانی ہے لیکن میں چاہوں گا پوری آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے اس نظام کو کیسے بیان کیا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ واثارا فی الارض. فرمایا کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں, پس دیکھیں کہ جو ان سے پہلے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا. خدا نے بتایا, ایک تو یہ کہ وہی میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی قانون کی بات کرتا ہے, تم پچھلے والوں کو دیکھو سبق حاصل کرنے کی کوشش کرو چونکہ قانون وہی قانون ہے. بس اگر ہم یہ سمجھیں ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں, وہ لوگ بگی میں سفر کرتے تھے, قانون بدل گئے ہیں, تو خدا نے بتایا فرماتا نہیں قانون نہیں بدلے, قانون وہی قانون ہے. کانو اکثر منہم, وہ جو پچھلے تھے وہ ان سے زیادہ بھی تھے, وہ اشد قوتن, ان کی قوت بھی زیادہ تھی, وہ آثارن فی الارض, انہوں نے زمین کو زیادہ آباد بھی کیا ہوا تھا. فما اغنا انہم ما کانو یکسبون, تمام تر کثرت قوت اور آبادی کے باوجود ما اغنا انہم ما کانو یکسبون, جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اس نے ان کو بے نیاز نہیں بنایا. اللہ کا قانون ہے. فرماتا تم اپنی کتنی ہی طاقتیں حاصل کر لو, کتنے ہی ذرائع حاصل کر لو, وسائل حاصل کر لو, تم بے نیاز نہیں ہو سکتے. اب اس جملے کے اندر بہت گہرائی ہے, تم بے نیاز نہیں ہو سکتے. کیا مطلب بے نیاز نہیں ہو سکتے؟ فرض فرمائیے ہم نے الیکٹرانکس کے میدان میں پوری دنیا کو فتح کر لیا, آج بھی بہت کچھ ہوا ہے الیکٹرانکس کے ذریعے سے, اور پورے الیکٹرانکس کو استعمال کر کے کیا وسائل ہیں جو ہم نے حاصل نہیں کیے. ہم نے کہا کہ ہم اس کے مخالف نہیں ہیں, لیکن سوال یہ ہے کیا الیکٹرانکس کی برتری ہمیں کسی چیز سے بے نیاز کرے گی؟ کیوں بے نیازی نہیں آئے گی؟ ایک بہت سادہ سی بات ہے, وہ یہ کہ آپ کی تمام اور ہماری تمام الیکٹرانکس کے اوپر بیس ترقی کچھ الیکٹرانز کی موومنٹ کے اوپر ہے. اگر خدا خالق کائنات ہے اور خدا مالک کائنات ہے, اپنے آپ سے پوچھے گا یہ الیکٹرانز کس کے حکم پر گردش کر رہے ہیں؟ ایٹم کا کمبینیشن کس کے حکم سے ہے؟ نیوٹرون اور پروٹون کی کشش کس کے حکم سے ہے؟ یہی الیکٹرانز کا فلو جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس سیمینار کے لیے, کوئی استعمال کرے گا فحشا کے لیے, کوئی استعمال کرے گا ظلم و بربریت کے لیے, کیا بے نیاز ہوگا؟ تو اپنے آپ سے پوچھے یہ الیکٹران کس کی طاقت میں ہے, یہ ایٹم کس کی طاقت میں ہے؟ کیا خدا سے بے نیاز ہو گئے ہیں؟ اگر خدا نے بس اتنا چاہا کہ دو الیکٹرانز انسان کی مرضی کے بغیر ٹکرا جائیں تو کیا ہوگا؟ ابھی ہم اس بات کو جج نہیں کر پا رہے ہیں, چونکہ خدا نے متعلق ایک مہلت دی ہوئی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نظام خود سے بنا ہوا ہے اور خود سے ایسے چلے گا, جبکہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ کسی نے بنایا ہے اور کسی بھی وقت اپنی مرضی سے اسے بگاڑ سکتا ہے. اس کو بس ارادہ کرنا ہے, اور وہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ارادہ کرنے کے بعد لشکر نہیں بھیجتے, زمین و آسمان ہمارا لشکر ہے. اور میں اپنے انہی جملات کے تسلسل میں کہوں گا کہ الیکٹرانز اور پروٹونز اللہ کا لشکر ہیں, ہمارے ارادے میں نہیں ہیں. ان کے اندر موجود کوارکس فوٹون یہ تمام کس کے لشکر ہیں؟ صرف خدا نے متعال کا لشکر, جب چاہے گا اس لشکر کو استعمال کرے گا. تو وہ کچھ نہیں کرے گا, انہی الیکٹرانز کو جن کو کنٹرول کر کے آج ہم نے اتنی طاقت حاصل کی ہے انہی کے ذریعے سے ہمیں فنا کر دے گا. قرآن خدا نے مطالعہ نے ارشاد فرمایا فما اغنا انہم ما کانوا یکسبون, جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اس نے ان کو بے نیاز نہیں کیا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون, ہاں ما اغنا انہم ما کانوا یکسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم, اس پہ ذرا غور فرمائیے گا. اور جب ان کے پاس پہنچے ان کے نبی واضح نشانیوں کے ساتھ, فرحوا بما عندهم من العلم, تو جو علم ان کے پاس تھا اس پر یہ لوگ اکڑتے رہے. انبیاء آئے, رسل آئے بینات کے ساتھ, واضح دلائل کے ساتھ, اپنی قوم کے سامنے واضح دلائل پیش کیے, تو یہ قوم جو علم اس کے پاس تھا اس کے اوپر فخر کرتی رہی. فرحوا بما عندهم من العلم, تو کیا ہوا؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, تو تو اسی چیز نے انہیں گھیرے میں لے لیا جس کا یہ مسخرہ کر رہے تھے، جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. اور جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہا کہ ہم خدا وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لائے اور ان تمام چیزوں کے اب ہم منکر ہو گئے جن کے ذریعے ہم شرک کرتے تھے. فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، چونکہ عذاب دیکھنے کے بعد ہوا تو اب ان کے ایمان نے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون، یہ وہ اللہ کی سنت ہے جو اس نے اپنے بندوں میں جاری کر دی ہے اور کافروں کو یہاں پر بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ اللہ کی سنت ہے. خدا نے متعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے کچھ کسب کیا، قوت، کثرت، دولت، اور اس کے بعد سمجھا کہ ہم بے نیاز ہو گئے، تو کسی چیز نے ان کو بے نیاز نہیں کیا. ہمارے رسل نے ان کو بینات دلائل کے ذریعے سکھانا چاہا، انہوں نے سیکھنے سے انکار کر دیا، اپنے علم پر فخر کیا. جب اپنے علم کے اوپر فخر کیا تو اسی عذاب میں پھنس گئے کا یہ مذاق اڑا رہے تھے. اب میں نہیں جانتا کہ مثلا گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا آج کی دنیا میں کیا ہونے والا ہے. البتہ کچھ نشانیاں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. دوسری آیت کریمہ سورہ اسراء آیت نمبر 16، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. یہ جو فا بار بار آ رہا ہے، ترجمہ دیکھ لیجئے پہلے. اور جب ہم نے ارادہ کیا کہ ایک آبادی کو ہلاک کریں، امرنا مترفیہا، تو ہم نے اس کے آسائش پرستوں کو اوامر کیے، ان کو حکم بھیجے. ففسقوا فیہا، تو انہوں نے ان احکام کا انکار کر دیا. پس طریقہ کار کیا بنا؟ اگر ایک آبادی کے اندر ظلم بڑھتا ہے، خدا نے متعال کا ارادہ اس کے اوپر طے ہو جاتا ہے کہ اس آدھی کو اب ہلاکت سے دوچار ہونا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کے آسائش پرستوں کو کچھ حکم دیے جائیں گے کہ دیکھو آخری مرحلہ ہے، تمہیں آخری وارننگ دی جاتی ہے کہ تم آسائش پرست اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ. ففسقوا فیہا، تو وہ اس حکم کا انکار کرتے ہیں. اب ہر چیز فا کے ساتھ آ رہی ہے، پس یہ، پس یہ، بس یہ، اور آخر میں یہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مدارج ہیں جو خود بخود طے ہوتے چلے جائیں گے. اس کا مطلب ہے قانون کی صورت میں بالکل ایسے جیسے آپ نے یہاں پر ایک چیز گرائی، وہ چیز کسی اور چیز سے ٹکرائی، وہ تیسری چیز سے ٹکرائی، وہ چوتھی چیز سے ٹکرائی، اور پانچویں چیز حاصل ہو گئی. تو خدا نے متعال فرماتا ہے اور جب ہم نے کسی آبادی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو پہلا کام یوں شروع ہوا، امرنا مترفیہا، ہمارے اوامر ان کے آسائش پرستوں پر اتر جاتے ہیں. بس سیکوینس شروع ہو گئی. چونکہ یہ آسائش پرست ہیں، یہ اللہ کے اوامر کا انکار کرتے ہیں. ففسقوا فیہا فحق علیہ القول، تو ان کے اوپر ہمارا حکم نافذ ہو جاتا ہے. فدمرناہا تدمیرا، بس ہم ان کو ایسا تباہ کرتے ہیں، کیا تباہ کرنے والا، ختم ہو گیا معاملہ. سورہ اسراء آیت نمبر 16. سورہ انعام آیت نمبر 43-44، شاید پورے قرآن کریم میں اس سے زیادہ واضح آیت قوموں کے عروج و زوال کو بیان کرنے کے سلسلے میں، بالاخص ہلاکت کے مرحلے کو بیان کرنے میں، شاید اس سے زیادہ صریح نہیں ملے گی. فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اس میں ایک نقطہ شروع میں اور بھی بیان کیا، فرمایا اور ہم نے آپ سے پہلے امتوں میں اپنے رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے سختیوں اور پریشانیوں میں ان کی گرفت کر لی. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید یہ ہمارے حضور گڑ گڑائیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم جب ایک نبی کو بھیجتے ہیں اس قوم کو قدر مشکل میں ڈال دیتے ہیں. مشکل میں ڈالنے کا ہدف ہوتا ہے، مشکل میں ڈالنے کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جب مشکل میں ہوں گے تو شاید خدا کو زیادہ آسانی سے یاد کر پائیں گے. فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کے اندر رسول بھیجے, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَعْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, تو ہم نے سختیوں اور پریشانیوں سے ان پر گرفت کی, لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, شاید یہ ہمارے حضور گڑ گڑائیں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا, تو ہونا تو یہ تھا کہ جب ہماری مشکلات آتی تو یہ گڑ گڑاتے, وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبَهُمْ, لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے, انہوں نے پریشانیوں پر بھی گڑ گڑانا قبول نہیں کیا, اپنی پریشانیوں میں بھی اللہ کو یاد نہیں کیا. اب قانون بننا شروع ہو گیا, ایک مہلت ملتی ہے پریشانی دے کر کہ تم پریشانی لے لو, شاید تم اللہ کی سمت واپس آؤ. لیکن اگر کوئی قوم اپنی پریشانیوں میں بھی خدا کی سمت واپس نہ آئے, فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا تھا. شیطان نے کیا خوبصورتی دی ان سے, ان سے کہا تمہیں خدا کی کیا ضرورت ہے, تم اپنی مشکل خود حل کر لو, یہ تو ایک سیلاب ہے حل ہو جائے گا, یہ تو ایک زلزلہ آیا یہ حل ہو جائے گا, اس مشکل کو تم خود جھیل سکتے ہو, تمہارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ تم یہ سارے کام خود کر لو گے. جبکہ خدا نے کیوں بھیجا تھا, خدا نے بھیجا تھا ہوشیار کرنے کے لیے کہ تم اب ہوشیار ہو جاؤ اور ہمارے حضور واپس آ جاؤ. ولیکن قصد قلوبہم وزین لہم الشیطان اعمالہم, ان کے دل سخت ہو گئے, شیطان نے ان کے کاموں کو خوبصورت کر کے بیان کر دیا. فلما نسوا ما ذکروا به, اور جب انہوں نے وہ سب بھلا دیا جس کے یاد دلانے کی ہم نے کوشش کی, فتحنا علیہم ابواب کل شے, تو اب ہم نے بھی ان کو ہر طرح سے ڈھیل دے دی, ان کو ایک موقع دیا, کہا دیکھو ہوشیار ہو جاؤ اللہ کی طرف واپس آ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے بس میں ہے, ہم یہ سب کر سکتے ہیں. خدا نے تب دیکھا کہ جو ہم ان کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں یہ یاد کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں. فتحنا علیہم ابواب کل شے, تو ہر چیز کے دروازے ہم نے ان کے اوپر کھول دیے. کیوں کھول دیے ہے خدا, تو نے اب عذاب کا موقع ہے, اب سختی نہیں آئے گی, اب ہر چیز میں آسانی آئے گی. اتنی آسانیاں آئیں گی حتی اذا فرحوا بما اوتوا, اور جب یہ مگن ہو گئے اپنی زندگی میں اس کے ذریعے جو ان کو ملا تھا. آسائشوں پر آسائشیں, آسانیوں پر آسانیاں, دوسرے مصیبت میں اور یہ آسائشوں کے اندر اتنی آسائشیں ملیں, تو اخذناہم بغتتن فاذا ہم مبلسون, تو ہم نے اچانک ان کے اوپر گرفت کی تو یہ لوگ بڑے دھوکے میں مارے گئے. فقط یا دابر القوم الذین ظلموا, پس جس قوم نے ظلم کیا تھا اس کی جڑیں تک کاٹ دی گئیں. والحمد للہ رب العالمین, اور تعریفیں اس خدا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, اس کو پوری دنیا کا نظام پالنا ہے. ایک قوم بغاوت کرے وہ سزا نہ دے, دوسری قوموں بھی باغی ہو جاتی ہیں, وہ بھی گمراہ ہو جاتی ہیں. اس نے اس قوم کو عذاب میں ڈالا اور اپنی ربوبیت کے ذریعے سے باقی قوموں کو عذاب سے بچا لیا. یہ اس کا نظام ہے, اس پر حمد کرنے کے لیے کہتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس عجیب بات آپ یہ دیکھیں گے کہ عیناً وہ چیز جس کو مادی نظام ڈیولپمنٹ کی انتہا سمجھتا ہے, خدا بعض اوقات اسے عذاب کا مقدمہ قرار دیتا ہے. ڈیولپمنٹ کی انتہا کیا تھی؟ قوم کے پاس آسائشیں کثرت سے ہوں, آسان آسائشیں, آسان عیاشیاں, جو ہم نے آپ کی خدمت میں ڈیولپمنٹ کے مختلف لیولز میں عرض کی تھیں. بس ایک قوم کے پاس آسانی سے آسائشیں آنے لگیں, عیاشیاں آنے لگیں, یہ اس کی انتہائی ترقی تھی. اور خدا نے مثال سورہ انعام کے اندر کہتا ہے کہ بعض قومیں یہ سمجھ رہی ہیں ان کی انتہائی ترقی ہے, جبکہ یہ عذاب سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے. اور اذا اخذناہم بغتتن, اچانک ہم ان کے اوپر گرفت کریں گے, فاذا ہم مبلسون, تو یہ دھوکے میں مارے جائیں گے. اب بس ایک سوال میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا اور اس سیشن کو اختتام پذیر کرتے ہیں. کیا ہلاکت ہمیشہ آسمانی عذاب کی صورت میں آتی ہے؟ مثلا خدا نے متعال نے کہا فاخذناہم بغتتن, اچانک ہم نے ان کے اوپر گرفت کی, کیا مطلب؟ کیا ہمیشہ عذاب کے نتیجے میں طوفان آئے گا، زلزلہ ہوگا، آسمان سے پتھروں کی بارش برسے گی. آیا عذاب الہی کا پیٹرن آسمانی آفتوں میں ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور پیٹرن بھی ہے عذاب الہی کا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے.